جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدچن کے ناظرین، پروگرام دار الفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاتاً، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، ہم نے قرض کے حوالے سے ایک پروگرام کیا، لیکن ساتھ ساتھ قرض کی کئی مختلف جہتیں ہیں، اور ان جہتوں میں ایک سامنے آئی مہر والی صورت بھی، کہ لوگوں نے قرض کے مسائل تو سیکھے سمجھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سوالات بھیجنا شروع کیے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اور اس کی اویئرنیس لوگوں تک اس انداز میں ہے نہیں، یا عمل کرنے کے لیے اس طرح وہ تیار نہیں ہوتے، یا اس کو وہ قرض سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ کافی چیزیں آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کا مہر کیا تھا یہ بھی شامل کریں گے، حق مہر اگر ادا نہ کیا ہو اور بیوی انتقال کر جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اس کی کیا حیثیت رہے گی، اب اس حق مہر کی ادائیگی کون کرے گا، کس مال سے وہ ادا ہوگا، بہت سی چیزیں آپ کو اس پروگرام میں سیکھنے کو ملیں گی۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ آپ شامل رہنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال۔
میں نے تمہیدن عرض کیا کہ بس پروگرام ہم نے قرض کا کیا ہے، سوالات مہر کے بھی وصول ہوئے کہ بھئی یہ مہر جو ذمے لازم ہوتا ہے تو یہ بھی اس قرض کے زمرے میں آتا ہے یا اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ابتدائی میں چاہوں گا کہ آپ وہ گفتگو کہ اس مہر کی جو حیثیت ادا کرنے کے اعتبار سے وہ کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر شرعی اعتبار سے نکاح کے اندر مقرر کرنا واجب ہے،
ٹھیک ہے؟
تو اب جب یہ واجب ہے اور یہ نکاح کا عورت کے حوالے سے عورت کا ایک حق ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ عورت کے لیے شوہر کے اوپر واجب کیا ہے، تو اب مہر کی ادائیگی کرنا شوہر کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔
ماشاءاللہ۔
تو یہ آدمی کے ذمے جو شوہر ہے اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، اور جب لازم ہو گیا تو یہ عورت کا ایک حق آ گیا۔ اب اس کو عرف عام میں سمجھ لیں گے، سمجھانے کے لیے، کہ یہ قرض کی صورت اختیار کر لی اور یہ مرد کے اوپر لازم ہے، یہ دینا ہی ہے،
ٹھیک ہے؟
اب اگر کوئی آدمی اس مہر کی ادائیگی نہیں کرتا اور نہ کرنے کی صورت میں کچھ تو بدنیتی بھی بعض لوگوں کے اندر اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ مہر کون دیتا ہے، یہ بھی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ ہے کہ بھئی لکھوا دو دیتا کون ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کا کچھ کانسیپٹ اس
وقت سننے کو مل رہا ہے۔ بالکل، لکھ لو، آپ نے پوچھتے بھی ہیں ہمارے، لکھ لو لکھ لو جو بھی کہہ رہے ہیں لکھ لو،
ہاں دیتا کون ہے، بعد میں پیچھے سے کوئی آواز بھی دے رہا ہوتا ہے لکھوا لو یار۔ تو اب دیکھیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کے حوالے سے اگر کسی شوہر کی بدنیتی ہے کہ میں دوں گا نہیں، تو الفاظ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا تو فرمایا جس روز مرے گا زانی مرے گا۔
اللہ
تو یعنی اس قدر سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی کا مرنا بھی گویا یہ اچھی حال میں نہیں ہے، تو یہ عورت کا حق ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوش دلی سے ادا کرو۔
بالکل،
تو لہذا جب ایک حقدار مہر کا یعنی عورت حقدار بنتی ہے تو اس کو خوش دلی سے ادا کریں، یہ شریعت کی طرف سے لاگو کردہ ایک واجب عمل ہے۔ تو اس حوالے سے مہر کی ادائیگی میں سستی کاہلی کرنا نہیں چاہیے۔ آدمی کے پاس بہت سارے لائف میں ایسے مواقع آتے ہیں، 25,000 روپے مہر ہے یا 50,000 روپے مہر ہے اور خوشحال آدمی ہے، وہ مہر ادا کر سکتا ہے لیکن مہر ادا نہیں کر رہا۔ اب ٹھیک ہے آپ ادا نہیں کر رہے، مہر کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے نہیں ہوا تھا، اور عمومی اعتبار سے جو ہمارے یہاں پہ مہر مقرر کیے جاتے ہیں وہ پیشگی مہر، کچھ برادریوں میں تو جب لڑکی سے اجازت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت مہر بھی وہ جتنا ان کا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کا لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ
اللہ آسانی والا اند طلب کچھ لکھوا دیتے ہیں،
تو وہ بات کی طرف چلے جاتا ہے معاملہ۔ تو اب اگرچہ آپ کو دینا تو ہے،
بالکل
جیتے جی ادا نہیں کریں گے تو بعد وفات آپ کے مال میں سے سب سے پہلے قرضے نکالے جائیں گے، وراثت کی تقسیم سے پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے، ان قرضوں میں سے ایک قرض عورت کا مہر بھی ہے
اس اعتبار سے بھی۔
تو یوں آدمی کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ جو فرمانے خدا بندی ہے نا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کر دو، تو اس حکم قرآنی پہ عمل کر لیں، وہ خوش دلی کے ساتھ ان کا جو مہر بنتا ہے وہ ادا کر دیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ اگر ہے تو پورا مہر ایک ساتھ دینے کی بھی ساتھ ہے طاقت ہے تو یوں کر لیں، ورنہ اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے عورت کا حق آدمی ادا کر دیں۔ اور ہوتا بھی یہ شفیق صاحب کہ جس آدمی کے اوپر ذمہ بنتا ہے یعنی اگر وہی سستی کرے گا تو اس کے بعد والوں سے امید نہیں کی جاتی۔
اس میں جو الفاظ بھی ہیں نا وہ معجل اور مؤجل، جسے عام عوام غیر معجل بولتے ہیں، تو میں نے امیر علیہ سنت سے جب یہ الفاظ سنا نا کہ آپ نے اس کو بڑا ایجاب و قبول کراتے ہوئے سہل کلمات نا، اس میں نقد یا ادھار والا بعد والا یہ والے الفاظ، ویسے نہ تو وہ دلہا کو بعض کا سمجھ آ رہے ہیں نہ دلہن سے اجازت لینے گئے تو وہاں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ معجل ہے یا کیا ہے، تو یہ بات بہرحال کلیئر ہو جانی چاہیے، اسی وقت یہ کر لینا چاہیے کہ کون سا یہ طے کرنا ہے۔
اب یہ عمومی اعتبار سے میں جو مجھے مشاہدہ ہے تو اس میں بعض برادریوں کا بالکل انداز شروع سے چلا آ رہا ہے کہ وہ نقد ہی مہر ادا کر دیتے ہیں،
ان کا ہوتا بھی تھوڑا سا ہے،
تھوڑا سا ہے
5,000 یا
10,000 12,000، تو وہ پہلی فرصت میں ہی مہر ادا کر کے گویا فارغ ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
اچھا ایک بڑی تعداد میجورٹی ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جن کو بھائی بعد میں دیں گے، یہ ابھی دینے والی چیز نہیں بعد میں دیں گے، اور لڑکی والوں کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ طے ہوئے بغیر وہ مؤخر ہو جاتا ہے، بعد میں دینا ہوتا ہے، لیکن بعد میں بھی جو چیز دینی ہے وہ دینی تو ہے۔
بالکل،
تو اللہ تعالیٰ نے اگر خوشحالی عطا فرمائی ہے تو جہاں ہم اپنے دیگر قرضوں کی فکر کرتے ہیں اور ادائیگی کا پورا ایک شیڈول جدول بناتے ہیں تو اسی کے اندر اس کا بھی ایک اندراج کر لیں کہ مجھے اپنی اہلیہ کا مہر ادا کرنا ہے۔
ٹھیک،
اب وہ جتنا بھی ہے یکمشت یا اس کی پھر اقساط بنا لیں، تو یہ باہمی رضامندی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ مہر روپے پیسوں میں طے ہوا ہے، تو مہر روپے پیسوں میں طے ہوا ہے، اب باہمی رضامندی کے ساتھ اپنی اہلیہ سے یہ کمٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ چلیں بھائی 25,000 روپے بالفرض مہر تھا تو آپ 25,000 روپے کا مجھے کوئی گولڈ کا سیٹ بنا کر دے دیں۔
ٹھیک ہے،
یعنی وہ 25,000 کے بدلے میں سونے کا زیور بھی اتنی مالیت کا لے لیتی ہیں، اور یہ گویا ہو گئی صلح۔ تو باہمی صلح کے ذریعے یوں بھی مہر ادا کیا جا سکتا ہے۔
اچھا ڈائریکٹ گولڈ بھی حق میں رکھا جا سکتا ہے؟ بعض کہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو سیٹ ہے اس کو ہی ہم بطور حق مہر کے ہم اس کو رکھ رہے ہیں، یا حق مہر ہی اس کو لکھواتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اتنی مالیت کا ہے یا اس کی وزن کی مقدار لکھ دی جاتی ہے، ایک تولہ ہے یا گرام کی صورت میں لکھ دیا، ابھی یہ 12 گرام ہے، 10 گرام کا سیٹ ہے. تو پوچھنے کا مقصد کہ صرف پیسہ، کیش، کرنسی وہ اگر نہ دیں، اس کی جگہ یہ زیور دے دیا، تو یہ حق مہر ٹھیک ہو جائے گا؟
زیورات کی صورت میں بھی حق مہر مقرر کیا جا سکتا ہے کہ ہماری طرف سے جو لڑکی کو ایک تولہ سونا دیا جا رہا ہے، زیور دیا جا رہا ہے، تو یہ ہماری طرف سے مہر ہوگا. تو ایک تولے سونے کا سیٹ بھی اگر مہر میں مقرر کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی کبھار جو نا عین نکاح کے موقع پر آ جاتی ہیں.
جی بالکل بالکل.
اچھا، حالانکہ نکاح سے پہلے بھی ان کی کئی بار میٹنگ نکاح کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہیں،
اور جو اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے.
اچھا، ابھی اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے کہ ہم مہر میں کیا مقرر کریں گے.
ٹھیک ہے.
اب عمومی طور پہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ کچھ چیزیں لڑکے والوں کی طرف سے بطور زیور وہ لڑکی کو چڑھاوے کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں دی جا رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب عمومی اعتبار سے مہر سے کوئی لنگ تعلق نہیں جوڑا جاتا. تو اسی طرح لڑکی والے بھی کچھ تحفے طائف لڑکے کی طرف دیتے ہیں، تو اس کو جو لڑکے کی طرف سے عمومی طور پہ زیورات چڑھائے جاتے ہیں، مہر کے طور پہ عام طور پہ نہیں دیا جاتا. اب اگر کوئی شخص، اگر ان کے ہاں خاندان میں ایسا رواج ہے کہ بھئی ہم تو اپنے جو بہوئیں آتی ہیں ان کو مہر زیور کی صورت میں دیتے ہیں، تو لڑکی والوں کے سامنے یہ بات پہلے طے کر لینا چاہیے. ورنہ عمومی طور پہ ایک دفعہ کا تو مجھے مشاہدہ، خود کا بھی تجربہ یوں ہوا کہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو مہر کیا ہے، تو لڑکے والوں نے کہا کہ جو ہم زیور چڑھائیں گے وہی مہر ہوگا. اب ادھر لڑکی والوں میں بدمزگی ہو گئی، یہ تو نہیں ہوتا،
یہ تو ویسے ہی دینا ہے آپ کو یا ویسے ہی چڑھانا ہے.
طور پہ جو رسم ہے وہ تو آپ دیتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ زیور کو مہر بنایا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو ویسے ہی گفٹ کی طور پہ دیا جاتا ہے. اب اس طرح دو
اور وہ عین شادی کے موقع پر اور نکاح کے ٹائم،
نکاح کے موقع پہ، اب اس میں کیا ہوا، بدمزگی ہونے لگی. پھر افہام تفہیم سے ان کو سمجھایا کہ پھر بہرحال اس پہ وہ ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے، آپ جو مہر میں زیور دے رہے ہیں، یعنی جو زیور دے رہے ہیں اسی کو ہم مہر مقرر کر لیتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ کچھ دیر کی بھی بدمزگی ایسے خوشی کے موقع پر وہ کوئی دوسرا رنگ بھی دے سکتی تھی. تو ایسے موقع پہ پھر افہام تفہیم سے ان کو اس بات پہ قائل کیا، ٹھیک ہے یہ مہر مقرر کر رہے ہیں. لڑکی والوں کو پھر ایگری ہونا پڑا، لیکن یہ کیا ہوا، اچھا انداز نہیں تھا.
ٹھیک
ہے، اگر لڑکے والوں کو مہر میں زیور دینا ہی ہے
پہلے
سے طے کر لیں کہ ہم اتنی مقدار دیں گے اور وہ ہماری طرف سے مہر ہوگا، لڑکی والے بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے، تو اس میں بھی کوئی لکھت پڑھت کے دوران کوئی بدمزگی نہیں ہوتی. تو یوں سمجھیے کہ اپنی خوشیوں کو مطلب کوئی ایسا رنگ نہ دیں کہ وہ بیچاری خوشی جو ہے ہوتے ہوتے وہ ناخوشی میں تبدیل.
یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں مہر لکھنے کے حوالے سے، اور بعض اوقات اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فارم میں کچھ اور بھی شرطیں جو ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں. جی، تو اتفاق ہے، ایک آپ نے اتفاق بیان کیا تو ایک میں بھی اتفاق، لیکن ابھی کا نہیں ہے، کافی عرصہ پہلے کا ہے. تو وہاں انہوں نے شرط لکھوائی کہ بھائی یہ مہانہ بندھوا دیتے ہیں، یہ مہانہ بندھوانا چاہیے لڑکی کے لیے، اور اس کو مہانہ بندھوائیں کہ اتنی رقم ناچاکی کی صورت میں دلہن کو، بیوی کو اتنی رقم شوہر پے کرے گا جب وہ ناچاکی کے لڑکے اب میں کے آ جائے گی. اب یہ شادی کے موقع پہ، اور پھر یہ ابھی سے لڑائی، اور لڑائی کے دوران، لڑائی کے باعث جو نتیجتاً جدائی ہو رہی ہے، اس میں اتنی پیمنٹ شوہر کے ذمے لازم کی جا رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ لکھ دیں. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، لڑکے والے کہہ رہے ہیں ایک شرط ہماری بھی لکھ دیں. ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر لڑائی بیوی کی وجہ سے ہوئی تو نہیں دیا جائے گا. تو میں نے کہا باپ کا یہ فیصلہ کرے گا کون کہ یہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی ہے اور کون دینا ہے، کون جو ہے وہ کس کے ذمے لازم ہوا. تو مدر چار کے ناظرین، ان چیزوں کو ہمیں شریعت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. بعض چیزیں ہم خام خام ایسی ایڈ کر لیتے ہیں جس سے ہماری خوشیاں وہ ایک رنجشوں میں قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. شروع سے ہی ایک وہ عظیم رشتہ اور نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آ رہا ہے، جس سے دو فیملیوں نے چلنا ہے، دو خاندان نے آگے بڑھنا ہے، اس کے اندر شروع سے ہی کچھ ایسی دھراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی عالم دین سے اس کے لیے رہنمائی لے لیں، آپ پہلے سے پوچھ لیجئے، دارالعلوم اہل سنت میں تشریف لائیں، آپ نمبرز پر کال کر کے بھی اپنا کہ ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ شرعی طور پر ہمارا مطالبہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے، جب شریعت کے دائرہ کار کے مطابق ہم اپنے مطالبات بھی رکھیں گے تو اس کے اندر شریعت نے لڑکی کے لیے بھی تحفظ رکھا ہے، لڑکے کے لیے بھی کئی چیزوں میں وہ تحفظ ہی رکھا ہے، لیکن جب ہم اپنی مرضی اور اپنی انا یا اپنی دیگر چیزیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو بعض اوقات بہت سی بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ لڑائی کی طرف جاتی ہیں۔ آپ کی کالز بتایا جا رہا ہے، کالز بھی ہیں تو کالز ضرور شامل کریں گے، بلکہ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر وضو کرتے کرتے درمیان میں ہی وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟
ٹھیک ہے، مزید
مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ فرض نماز اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی جو سنت قبلیہ ہوتی ہیں، ان کی آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
ٹھیک ہے، مدرسان کے ناظرین ہیں جمیل صاحب، ظاہر ہے ان کو اپنے مسائل بھی پوچھنے ہیں اور حق مہر آج کا ہمارا موضوع ہے۔ بہرحال یہ دو سوال ہیں، مختصراً میں چاہوں گا ان کے بھی جوابات ہو جائیں۔ وضو کے دوران ہی وضو ٹوٹ گیا تو وہ جو پچھلے اعضائے وضو دھل چکے تھے، اب شروع سے وضو کریں؟
بالکل، جو اعضائے وضو دھلے تھے اب وہ بیکار ہو گئے، اب دوبارہ سے ہی نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا،
یعنی ان کا دھلنا ختم ہو گیا،
وہ ختم
اور
ہو گیا،
ایک طرح کا وہ اس پر
دوبارہ بے وضو ہو گیا، وہ
بے وضو ہو گیا
تو اب دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور
یہ سوال جو
ان طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات، یہ اب بظاہر کہیں کہ بھی صاف ہو گیا چہرہ، یہ ہو گیا ہاتھ دھل گئے، شریعت مطہرہ نے جو پاکی ناپاکی طہارت وضو اس طرح کے جو احکامات ہیں، یہ ان کو ہم کیا اپنے عقل کے ترازوں میں تولیں گے یا شرعی حکم کے طور پر کہیں بھی؟
ان شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی تمام تر حکمتیں ہم پر واضح ہو جائیں،
جی جی،
تو اس لیے امر ربی کو تسلیم کریں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ پوری آیت ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، وضو کا حکم دیا گیا، تو اب جو وضو اعضائے وضو دھوئے اور کوئی صورت وضو ٹوٹنے کی پائی گئی دوران وضو تو اعضائے وضو وہ بیکار ہو گئے، تو محض نظافت مقصود نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ اس وضو کا ایک ظاہری فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میل کچیل گرد غبار لگتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بالخصوص جو طہارت حکمیہ ہے اس کا حصول مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، دوسری کال جو تھی کہ
اس میں سنتوں کے
تیسری رکعت سنت وغیرہ،
تو سنتوں کی تیسری اور چوتھی رکعت چاہے موقعہ یا غیر موقعہ قبلیہ بعدیہ سب کا حکم یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔
ٹھیک ہے، وہ خاص کوئی فرائض کے ساتھ ہے جن کے وجہ سے لوگوں کو عام طور پہ شبہ ہو
جاتا ہے؟ جی جی، اچھا وہ حکم کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت واجب نہیں، یہ حکم فرض نمازوں سے متعلق ہے، جیسے عصر ظہر عشاء مغرب ان کی جو تیسری اور چوتھی رکعتیں ہوتی ہیں ان میں قراءت واجب نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھیں تو اچھا ہے، اور اگر سورت کا ملا لینا تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر سورت نہیں ملائی تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو اس طرح بھی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ کفایت کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن صرف سورت فاتحہ پر اکتفا کیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے یہ مسئلہ بالکل جو وضاحت فرمائی گئی ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ امام کے ساتھ ہے کہ وہ سورت اس کے لیے ملانا وہ مکروہ ہیں، لیکن عام طور پہ جب اکیلا آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ فرائض کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی کوئی سورت ملائے، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ جی مزید سوال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو معجل اور غیر معجل ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کیا کوئی شخص اگر غیر معجل لکھوا دیتا ہے مہر تو وہ بھی نکاح درست ہوگا؟ اس کی ہمیں تعریف اور اس کی وضاحت استعمال فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
جی معجل غیر معجل یہ تعریف ہی کیا اس کی؟
معجل، اب یہ اللہ کرے کہ میرا تلفظ سننے والوں کو بھی واضح طور پہ پتہ چلے،
فارم بھی دیکھیں گے نا اس پہ بھی یہی کلمات لکھے ہوئے ہیں،
تو معجل جو عین کے ساتھ لکھا ہوتا ہے معجل، आप यूं समझें वो उजलत से बना है,
ठीक है।
उजलत का मतलब क्या होता है? जल्दी। तो यहाँ पर मेहर मुअज्जल जो ऐन के साथ लिखा होता है, इसका मतलब होता है रुखसती से पहले औरत को हक मेहर अदा कर दिया जाए। अच्छा, एक होता है मुअज्जल यानी वाव के साथ लिखा होता है, वाव के ऊपर हमज़ा भी लिखा होता है तो उसको पढ़ा जाता है, जैसे ना हम लफ्ज़ पढ़ते हैं मुअख्खर, वो लिखा होता है वाव के ऊपर हमज़ा, या सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा उसमें वाव के ऊपर हमज़ा होता है तो वाव नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हमज़ा पढ़ते हैं। तो एक होता है मेहर मुअज्जल यानी वाव के ऊपर हमज़ा के साथ,
मैंने ये दो लिखने की कोशिश की है और अगर स्क्रीन जो है उसे दिखा सके, ये जमील साहब आप वजाहत फरमाएं।
अच्छा, जो ऊपर वाला है ना मीम के बाद आइन है
जी जी,
ये मुअज्जल इसका मतलब होता है रुखसत, इसको दिखाएं स्क्रीन पे, दिखाते रहें। तो ये जो मुअज्जल आइन के साथ लिखा है तो इसका मतलब होता है फिल फोर, जिसको
ये वाला
जिसको आप नकद कहना,
ठीक
है, नकद नकद भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो वाव के साथ लिखा है मुअज्जल, वाव के ऊपर हमजा होता है और इसका मतलब होता है उधार, यानी इसको बाद में दिया जाएगा। तो आम तौर पे हमारे यहाँ निकाह के वक्त मुअज्जल यानी इसकी कोई टाइम पीरियड मुकर्रर लोग नहीं करते,
नहीं करते, सही।
तो अब इसको ये अनलिमिट ही रखते हैं, तो इसको कब देना है इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया जाता, तो अब ऐसा मेहर गैर मुअज्जल कहलाता है
और मुतलक हो जाता है,
मुतलक हो जाता है। अब इसकी अदायगी, अब ये सूरत बनती है कि जिंदगी में शोहर को चाहिए कि अपनी औरत को दे दे,
दे,
दे। और वरना इसके बाद वफात या आमतौर पे तलाक हो जाती है, उसके बाद ही फिर वो मेहर तक का मामला जाता है,
यानी इसका वजूद फिर उस तरह आएगा,
फिर उस सूरत में होगा, यानी औरत अब मुतालबा अब करेगी कि शोहर की जिंदगी में उसने नहीं दिया तो अब वो मेहर का मुतालबा करेगी विरासत की तकसीम से पहले, और इसी तरह अगर तलाक की सूरत बन गई तो अब औरत मेहर का मुतालबा अब करेगी। तो ये दो किस्म के मेहर होते हैं।
अच्छा,
तो
जमील साहब, ये जो आपने कहा कि आम तौर पे मुअज्जल के अंदर मकदार वो मुअय्यन नहीं की जाती या कोई टाइम पीरियड मुअय्यन नहीं किया जाता, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो गैर मुअज्जल जिसको आवाम बोलती है इसको हम कोई अगर कहे कि साल का टाइम पीरियड उसमें तय कर लिया जाए तो ये हो जाएगा?
असल तो यही है,
होना यही चाहिए,
होना ये चाहिए। जो ये लफ्ज़ का तकाजा है ना, जो वाव के साथ लिखा जा रहा है मुअज्जल, इसका तकाजा यही है कि ये उधार है, अब उधार के अंदर मुद्दत तय होनी चाहिए कि एक साल में अदा कर दिया जाएगा, छः साल में अदा कर दिया जाएगा, लेकिन आम तौर पे देखा ये जाता है कि लोग कोई टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं करते, और मुअज्जल का मतलब वो समझते हैं कि जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है।
सही।
तो यूं ही सदरु शरिया ने बाहर शरीयत में भी फरमाया कि आजकल लोग मुअज्जल जो मेहर वाव के साथ जो लिखा जाता है उसको समझते हैं कि ये बाद में दिया जाएगा, ठीक है, इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं करते तो फिर उसका
वो देते भी नहीं,
हाँ, तो इसका हुक्म फिर वो मेहर मुतलक वाला हो जाता है, यानी वो मेहर के जिसको अब बाद में ही दिया जाता है और औरत उसका मुतालबा फिल वक्त नहीं करती। तो ये सूरतें हैं, अहकाम हैं,
ठीक है, माशाल्लाह। एक बहुत अहम सवाल है मदरसा के नाज़रीन, आप भी ज़रा मुतवज्जे रहिएगा हमारी तरफ, और ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं और इसको आज हम शामिल करेंगे। बाज़ औक़ात लोग नस्बत के तौर पर कुछ हक मेहर वो रखना चाह रहे होते हैं, तो उनमें ये होता है कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का हक मेहर जो उन्होंने अदा किया बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ये सईदा खातून जन्नत का हक मेहर क्या था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकरर फरमाया? और साथ में चाहूँगा, ये अगला सवाल हो जाएगा लेकिन ये भी करना है मुझे कि अजवाज मुताहरात के हवाले से भी, पहले आप बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के हक मेहर के हवाले से।
मेहर खातून जन्नत
जी,
जिसको मेहर फातिमी भी कहा जाता है,
ठीक है,
तो ये है 400 मिसकाल चांदी।
400 मिसकाल,
मिसकाल ये वज़न है, एक पैमाना है, जैसे हमारे यहाँ पे ग्राम है या तोला है माशे है, तो इस तरह अरबी जबान में वज़न का एक पैमाने का नाम है मिसकाल,
ठीक है।
तो 400 मिसकाल चांदी, अब ये 400 मिसकाल
चांदी मज़ीद आसान,
इसको मज़ीद आसान करना इंशाल्लाह। तो 400 मिसकाल चांदी, इसमें अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना वज़न को, कि 400 मिसकाल चांदी को अगर रखा जाए एक पलड़े में,
ठीक है,
और इसके अगेंस्ट दूसरे पलड़े में हम इसका वेट करें, तो 400 मिसकाल चांदी में आएंगे 150 तोला,
150 तोला चांदी,
150 तोला ये चांदी बनेगी। अब 150 तोले चांदी और आजकल चांदी का रेट क्या है?
बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये तो काफी
बिल्कुल अच्छा खासा बनेगा इसमें। तो 150 तोले चांदी, अब पहले एक तोला चांदी का रेट क्या है वो थोड़ा समात फरमा लें। एक तोला चांदी का जो रेट है 20 तारीख का,
ठीक है,
ठीक है, तो वो मेरे सामने था इसलिए मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है।
पाकिस्तान
के मुताबिक, पाकिस्तानी रेट के मुताबिक जो 20 दिसंबर 2020,
ठीक है,
इसमें जो चांदी एक तोला है वो है 1574 रुपए।
अल्लाह अकबर,
यानी 1500 रुपए से भी रकम एक तोला चांदी की बढ़ चुकी है। तो इसके मुताबिक खातून जन्नत हज़रत सैयदतुना फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो 400 मिसकाल चांदी मुकर्रर की गई थी मेहर में, जिसके 150 तोले बनते हैं। अब 150 तोले को आप ज़रब देंगे 1574 रुपए के साथ, तो इसकी अमाउंट बन रही है 2,36,000 रुपये।
2,36,000 रुपये। बहरहाल मेन फिगर सामने आया कि 150 तोले चांदी की जो कीमत होगी,
जी जी,
चाहे अब कीमत ज़ाहिर है ऊपर नीचे ये होती रहती है और बाज़ औक़ात उस तरीके से। अच्छा चले
शफीक भाई,
इस पे एक और सवाल भी आगे
इसमें मैं वजाहत करता हूँ थोड़ी और। सन 2018 में भी मैंने इसका हिसाब किया था।
अच्छा,
उस वक्त बन रहा था 1,08,000 समथिंग,
देखें,
ठीक है, और अब इसकी कीमत कहाँ चले गई, 1574 रुपये एक तोला चांदी की कीमत है आज के हिसाब से, आजकल के हिसाब से, तो ये 2,36,000 रुपये ये खातून जन्नत का जो मेहर था चांदी का उसकी कीमत आजकल के हिसाब से ये बन रही है। अच्छा, आप मजीद क्या पूछना चाह रहे थे?
मियार तो यही है ना, चांदी के वजन का मियार है और उसी के मुताबिक ज़ाहिर है। अब नाज़रीन जानते हैं हर चीज़ के खर्चे बढ़े हैं और दीगर चीज़ों के भी अखराजात कोई डबल हुए हैं, कोई डबल के करीब करीब हो गए हैं, तो चांदी भी महंगी हुई। जब चांदी महंगी हुई तो हक मेहर की ये कीमत भी इस तौर पर ज़्यादा बन रही है। सवाल ये था कि एक दो साल या ऐसे नाजरीन होंगे जो पहले हमसे पूछ के कि भाई मेहर फातिमी क्या था, अब हमने बता दिया कि भी ये इस अंदाज से था। अब एक सवाल तो ये कि अगर कोई मुकर्रर करे ही ऐसा कि 150 तोले चांदी,
सही सही,
ये और एक ये कि उस वक्त के हिसाब से किसी ने हिसाब करके, आपने कहा 2018 में 1,08,000 रुपए थे, तो ठीक है चले 1,12,000 रुपए रख लिया,
सही,
तो अब आपने आज 2,36,000 का बता दिया है, तो ये कौन सा देंगे अगर इस एतबार से हो?
अब इसमें देखा जाएगा कि मेहर में क्या चीज रखी गई है,
ठीक है,
अगर मेहर में रखा गया था 150 तोले चांदी,
ठीक है,
तो अब 150 तोले चांदी ही मेहर है, अब उसकी अदायगी चांदी के ज़रिए की जाए या चांदी की रकम जितनी बनती है उसके ज़रिए की जाए, तो मेहर में मेयार फिर 150 तोले चांदी ही होगा। अब उसका रेट निकाह के वक्त 1,08,000 था मिसाल के तौर पे 2018 में, और अब 2020 के अख्तिताम पर इसका रेट 2,36,000 के करीब पहुंच चुका है।
बिल्कुल,
तो जो तय किया अगर 150 तोले चांदी तय की है तो वो देनी होगी।
अच्छा,
और अगर आपका सवाल की दूसरी शिक ये थी कि अगर हमने देखा कि 1,08,000 रुपये सन 2018 में निकाह किसी का हुआ और उन्होंने एक नस्बत का सामने रखा कि 1,08,000 बन रहे हैं, चले हम 1,12,000 मुकर्रर करते हैं, तो वो नस्बत को भी उन्होंने मद्देनजर रखा, लेकिन ते अगर 1,12,000 रुपये किए हैं तो मेहर में 1,12,000 रुपये ही देना शोहर के जिम्मे आएगा। अब 2,36,000 हो गए तो ये गोया के डबल से भी कुछ रकम ऊपर चले गई है, तो ये इजाफी रकम शोहर पे लाजिम नहीं है। तो मेहर में
असल मेयार देखा
जाए, असल मेयार के उसमें लिखा क्या जा रहा है, शोहर से इजाब कबूल के वक्त कौन से अल्फाज में 150 तोले चांदी मेहर बनाई गई है, या 150 तोले चांदी की जो उस वक्त कीमत थी वो कीमत मेहर में मुकर्रर की गई है।
ठीक है, एक सवाल है, चले मैसेजेस भी कुछ शामिल करते हैं और बिलखसूस चले मौजू से मुतल्लिक एक दो शामिल करते हैं। कहते हैं कि ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, फरमा रहे हैं कि अगर अहलिया से मुआफ़ी करवा लें और उसको बोलें खुशी खुशी माफ़ कर लें, दो चीज़ें, एक है बीवी ख़ुद मुआफ़ कर रही है और एक ये है कि उससे मुआफ़ी का सवाल करना और उससे माफ़ करवाना और उसका ना बस तू खुश भी हो जा और माफ़ भी कर दे, क्या कहते हैं?
वो माफ़ नहीं करेगी तो,
हाँ यही तो फिर उसका नतीजा आप बताएंगे।
औरत का जब हक مہر اس کا شرعی حق ہے تو شوہر کے لیے اس مہر کی معافی کی درخواست پیش کرنا کہ معاف کر دو تو یہ شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا۔ شوہر کا معاف کروانا مکروہ ترین عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے شوہر کو معاف نہیں کروانا چاہیے۔ یہ جتنا مہر ہے عورت کو ہینڈ اوور کر دے، اس کے قبضے میں دے دے۔ اب عورت کی خوش دلی اب ہے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ اپنی خوشی سے وہ سارا مہر دے دے، سارا نہیں کچھ دے دے، وہ اپنی خوشی سے دے رہی ہے، تو یہ دینا اور لینا بلا شبہ جائز۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو پڑھی تھی شروع میں، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ اور اگلی اسی سے اگلا جز ہے، فَإِن طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، یعنی پھر اگر وہ اپنی خوشی سے، اپنی خوشی سے اگر تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں تو اس کو پھر خوشی خوشی تم کھا سکتے ہو۔ تو اس لیے شوہر کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے مہر پورا پورا ادا کرنا خوشی سے۔ اب عورت کے اوپر آپشن ہے کہ وہ چاہے شوہر کو پورا مہر گفٹ کر دے، چاہے اس میں سے کچھ دے دے۔ اب اس کے اوپر یعنی سوار نہ ہو جائے یوں کہ تم معاف کرو یا اتنے مجھے واپس دو، تو زبردستی نہیں کی جائے۔ خوش دلی سے قرآن کے لفظ ہیں، فَإِن طِبْنَا لَكُمْ، اگر وہ خوشی سے تمہیں دیں،
اپنی دلی خوشی سے واپسی کریں یا کچھ حصہ دے دیں،
تو پھر اس کے لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن معاف نہیں کروانا چاہیے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو مہر دیا، اب عورت اس پہ قبضہ کر لیا عورت نے، اب شوہر کی کسی ضرورت کے وجہ سے وہ اس کو بطور قرض دینا چاہتی ہے، یعنی مہر تو ادا ہو گیا،
اچھا
اب وہ ایک نارمل قرض کی صورت میں، عام طور پہ بعض لوگ ضرورت پڑنے پہ وہ مہر کی رقم لے لیتے ہیں کہ کاروبار میں ضرورت پڑ گئی، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، تو اب وہ مہر سے اب وہ قرض کی طرف معاملہ چلا گیا، جس طرح نارمل قرض ہوتے ہیں۔ اب اس طرح ہوگا، یا تو عورت بطور خوشی سے گفٹ کر دے گی تو اب وہ قابل واپسی نہیں ہے، اگر بطور قرض رقم دی ہے تو وہ قرض کی صورت اختیار کرے،
وہ قابل واپسی،
وہ قابل واپسی۔
ٹھیک ہے، یہ دوسرا حل بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت بھی ہے تو قرض لے لیں، بھائی آپ بیوی کو ادا کریں اور اس کے بعد آپ وہ رقم بطور قرض لے لی جائے۔ لیکن یہ بات خاندان والے میں ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں تو چلتا ہی معاف کرنا ہے، تو شوہر نہیں کہہ رہا ہوتا، خواتین اس کو ذہن بنا دیتی ہیں اس کا کہ بھائی تم معاف کر دینا، تم معاف کر دینا۔ تو بہرحال یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، ہمیں اس حوالے سے جو شرعی طریقہ ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 150 تولے چاندی وہ آپ نے یہ حق مہر کی ادائیگی کی تھی، بلکہ نکاح سے پہلے، واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن نہیں سناؤں گا انشاءاللہ، پھر کسی دن دارالتا کے علاوہ کوئی پروگرام ہوا تو اس میں یہ بھی تفصیل سے کہ وہ حق مہر کی ادائیگی ہوئی کیسے تھی، جو حق مہر تیار کیسے ہوا، حق مہر کے اسباب کیا بنے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اپنی زرہ بیچنے کے لیے گئے۔ تو بہرحال 150 تولے چاندی وہ 400 مسکال وہ حق مہر یہاں پر ان کی ادائیگی کی گئی۔ اچھا حضرت، بات تو آگے کافی نکل جائے گی، ازواج مطہرات کا بھی میں کہتا ہوں کچھ کر لیں، تو ان کے حق مہر کتنے تھے، یہ بھی ایک اچھی معلومات ہے۔
عمومی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا جو مہر مقرر کیا تھا وہ 500 درہم، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، تو 500 درہم مقرر فرمائے تھے۔ اب 500 درہم جو چاندی کا سکہ ہے، اس کا جو وزن بنتا ہے وہ 131 تولے چاندی بنتا ہے، پورا ایک تولہ، 100 تولہ، 100 تولے اس کے اوپر مزید پلس 131 تولے، ٹھیک ہے، تو 131 تولے یہ چاندی مہر تھی ازواج مطہرات کی۔ اب اس کی جو موجودہ قیمت بنتی ہے، چونکہ 1574 روپے ایک تولے چاندی کی قیمت ہے، تو اس اعتبار سے موجودہ قیمت آج کے حساب سے، آج کی تاریخ کے حساب سے ہے 206,587 روپے، تو یہ بھی 206,000 تک،
یعنی 2,00,000 سے ابو ہو رہا ہے، یہ بھی 2,00,000 سے۔ اچھا حضرت، اتنے آپ نے بڑے بڑے مہر بتائیں، یہ ناظرین سن کر کچھ پریشان نہ ہو جائیں گے، ہمارے تو بالکل کچھ کے 12,000 ہیں، کچھ کے 5,000 ہیں، تو شریعت مطہرہ میں وہ کتنی مقدار ہے کہ اتنا تو رکھیں اور کم از کم جو مقدار ہے؟ کہ
شریعت مطہرہ نے مہر کی کم از کم مقدار تو مقرر کی ہے کہ جس سے کم مہر مقرر نہیں کر سکتے، تو وہ ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی. اب 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کو اگر ہم گراموں میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کا جو وزن تقریباً 31 گرام بنتا ہے.
31 گرام
تقریباً 31 گرام بنتا ہے. اب آج کا جو ریٹ ہے 31 گرام چاندی کا, تو جو تولہ ماشے کے حساب سے میں نے نوٹ کیا ہے, اس کا ریٹ ہے 4188 روپے. یعنی یہ کم از کم مہر ہے 10 درہم چاندی, جس میں 2 تولے 7.5 ماشے چاندی وزن بنتا ہے اور گراموں میں 31 گرام. بس یہ کم از کم ذہن میں رکھ لیں, 31 گرام چاندی کی جو قیمت ہے یہ کم از کم مہر ہے, اس سے کم مقرر نہیں کر سکتے. اس سے اوپر چاہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے مہر مقرر کر سکتے ہیں. جیسے کہ مہر فاطمی کا ذکر ہوا, ازواج مطہرات کے مہر کا ذکر ہوا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اتنی رقم بھی بآسانی مقرر کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم جو مہر ہے وہ ہے 31 گرام کے قریب قریب جو چاندی بنتی ہے, اس کی نکاح کے وقت جو قیمت ہے.
ٹھیک ہے,
تو آج جو قیمت بن رہی ہے وہ 4100 روپے سے اوپر, یعنی سمجھے 4200 روپے اس کی قیمت تقریباً بن رہی ہے آج کے حساب سے. اب بعض لوگوں کی زبان پہ آپ سنتے ہیں 32.5 روپے.
ہاں وہ تو ان کا 32.5 آگے نہیں بڑھ رہا, کچھ کے 500 بنے ہوئے ہیں, وہ 500 بھی آگے نہیں بڑھ رہا, چاہے مہنگائی کتنی چلے گی. حق مہر کہتے نہیں ہمارے خاندان کا,
اب یہ خاندان کا بھلے 500 1200 1100 جو بھی چل رہا ہے, شریعت مطہرہ نے جو مہر کی کم سے کم مقدار مقرر کی ہے وہ 31 گرام کے قریب قریب چاندی بنتی ہے, اس سے کم مالیت مقرر نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے, لیکن میں چونکہ نمائندگی کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی, اب یہ سوال تو ذہن میں آئے گا جنہوں نے کر لی 500 کر لی 1000 روپے کر لی اور بنتی قیمت اس وقت نکاح اتنی نہیں بن رہی تھی, تو کیا کریں گے؟
تو وقت نکاح جو 31 گرام چاندی کی قیمت بن رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ دینا ضروری ہوگا. آج اگر کسی نے مثال کے طور پہ 3000 روپے مہر مقرر کر لیا, جبکہ آج 31 گرام تقریباً جو چاندی کا کم از کم معیار ہے مہر کا, تو وہ تو 4200 کے قریب پہنچا ہے.
بالکل.
اور کسی نے اگر ابھی 3000 روپے مہر کی مقرر کیا آج, تو اس کو یہ مقدار بڑھانی پڑے گی اور 10 درہم یعنی کہ تقریباً 31 گرام چاندی کا جو وزن ہے اس کے مطابق جو ریٹ آج کا بنتا ہے وہ اس پر لازم ہوگا, واجب ہوگا.
ٹھیک ہے, اور جنہوں نے پہلے اگر کی ہے اور اتنی 500 یا 1000 روپے نکاح کیا ہے اور اس وقت بھی وہ رقم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر نہیں پہنچ,
کم تھی, تو اس وقت جو قیمت تھی
اس کے مطابق
اب یہ بآسانی یہ سرچ کر کے
آرام سے
سناروں سے رابطہ کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا تولے تھی.
زیادہ دینے میں تو کوئی منع نہیں ہے, اگر آج ہی 5000 دے دیں
کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی شوہر نے مثال کے طور پہ 5000 روپے مہر مقرر کیا تھا لیکن وہ 50000 دیتا ہے.
ماشاءاللہ,
جتنا گڑ ڈالتے ہیں شہد ڈالتے ہیں اتنا میٹھا, تو عورت کا حق اگر 5000 مہر مقرر کیا وہی بنتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ 50000 دے رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کو پسند کیا ہے کہ جتنا آپ کے اوپر کسی کا حق آتا ہے جب اس کی ادائیگی کا مرحلہ ہو تو زیادہ دیا جائے, یہ ترغیب ہے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں, بعض چیزیں ہم بڑی نارمل سی لیتے ہیں کہ وہ بس ایسے ہی ہیں, عام نارمل سے ہیں, لیکن جیسے اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو کتنے شرعی احکام اس کے حوالے سے, جیسا کہ آج مہر فاطمی کے حوالے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر حق مہر, ازواج مطہرات کا حق مہر, ہمیں کتنا رکھنا چاہیے معاف کروانے, یہ 40 منٹ کے ایک مختصر سے وقت میں ہم نے کتنے احکام شرع آج کوشش کیے آپ تک پہنچائیں اور ہم خود بھی اس کو سیکھیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں. تو جن خاندان میں جن گھروں جن فیملیز کے اندر اس طرح کے کوئی اصول و ضوابط یا انہوں نے اپنے رواج بنائے ہوئے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں, خدا رہا ان سے توبہ کریں اور ہمیں دین کا علم سیکھ کے جو دین کے اصول ہیں ان کو اپنی برادری میں نافذ کریں کہ بھائی شرعی حکم یہ ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے. بہرحال ہر آدمی جو سننے والا ہے وہ تو کم از کم اپنے اوپر اس کو ضرور نافذ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں, اللہ نیکی کی توفیق دے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے.